عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جس بخاری کی آخری حدیث تھوڑی سا آواز بند کر گئی, جس بخاری شریف کی آخری حدیث آپ لوگوں نے سنی اور میں نے اور بچی نے پڑھی, جس کتاب کی یہ حدیث ہے اس کتاب کا نام صحیح البخاری ہے, اور اس کتاب میں جو حدیثیں جمع کرنے والے ہیں وہ سیدنا محمد ابن اسماعیل بخاری امام المحدثین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جو بڑے بڑے پائے کے محدث اور فقیہ اور عالم دین. ان کا وطن بخارا تھا, جو علم و ادب کا گہوارہ تھا, وہیں پر آپ نے پرورش پائی اور مختلف شہروں میں علم حدیث اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے لمبے لمبے سفر کیے, بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی. اللہ تعالی نے امام بخاری کی عالمانہ کاوشوں اور محنتوں کو اس طرح قبول فرمایا کہ پوری دنیا میں ان کی کتاب معروف اور مشہور ہے. عالم تو عالم, جاہل بھی بخاری شریف کے نام سے واقف ہے. جس طرح ہر دیہات شہر میں لوگ قرآن شریف کو جانتے ہیں, اس سے تھوڑا کم درجہ بخاری شریف کے جاننے والوں کا. علماء فرماتے ہیں اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف. اس بخاری شریف کو اللہ تعالی نے قبولیت کا وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے کسی مسئلے کے سلسلے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ چیز بخاری شریف میں ہے تو سننے والا فوراً امپریشن میں آ جاتا ہے اور خاموش ہو کر اسے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. بخاری شریف کو اللہ تعالی نے وہ مرتبہ قبولیت عطا فرمائی. امام بخاری نے سال ہر سال اور برسوں کی محنت کرنے کے بعد لاکھوں حدیثوں میں سے اپنے علم اور اپنی تحقیق کے مطابق تحقیق کر کے چھانٹ چھانٹ کر کے صحیح حدیثوں کو اس کتاب میں آپ نے جمع کیا. اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابہ کرام جس طرح سنتے تھے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ انہی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پڑھا وہ بھی کسی راستے پر چلے کہ حدیث کے بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرتے. بعد میں کچھ گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے مذہب اپنے عمل اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حدیثیں گڑھنی شروع کی. منمانی حدیثیں انہوں نے گڑھ کر اور لوگوں کو باور کرایا کہ حضور نے ایسا کہا ہے حضور نے ایسا کہا ہے، جبکہ حدیث میں ان باتوں کا کہیں دور دور تک پتا نہیں تھا. علماء اہل سنت محدثین کرام نے یہ بیڑا اٹھایا کہ صحیح حدیثوں کو ایک الگ کیا جائے اور جو بناوٹی من گھڑت جسے موضوع حدیث کہتے ہیں گڑھی ہوئی حدیثوں کو چھانٹا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والوں کے متعلق ایک تاریخ مرتب کی جائے کہ اس حدیث کو جس نے بیان کیا ہے وہ کیسا ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، متقی پرہیزگار ہے یا متقی پرہیزگار نہیں ہے، سچ بولتا ہے یا کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے. کیونکہ بیان کرنے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے. محدثین نے بڑی محنت کر کے جتنے حدیث کے راوی تھے روایت کرنے والے تھے سب کی انہوں نے تاریخ بیان کی، تحریر کی، سب کا بائی ڈاٹا جمع کیا، کس خاندان سے ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کا علم کتنا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، کبھی وہ چھچوری باتیں تو نہیں کرتا تھا. ایسے محدثین کو جو بہترین قسم کے عالم تھے، جن کے تقویٰ طہارت پر سب کو اعتماد تھا، اللہ کی خشیت اور رب العالمین کا خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ موجود ہوتا تھا، جب بولتے تھے تو سچی بات بولتے تھے، ایسے علماء اور ایسے راویوں کی فہرست الگ کر دی. اور جو اس درجے سے کم تھے، اتنا علم نہیں تھا، ویسا تقویٰ نہیں تھا، ان کی فہرست الگ جمع کی. جو ان سے درجے میں کم تھے ان کی لسٹ الگ تیار کی. اس طرح سے راویوں کے درجے اور طبقات مقرر کیے. راوی اگر بہت اعلیٰ درجے کا عالم متقی پرہیزگار ہوتا تو اس کی بیان کی ہوئی حدیث کو کہتے ہیں ہذا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، قابل اعتماد ہے. اگر اس کے درجے سے میں کچھ کم ہے، عالم وہ بھی ہے، متقی پرہیزگار وہ بھی ہے، لیکن اتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ نہیں ہے جتنا پہلے طبقے کے لوگوں کا ہے، تو اس حدیث کو اس طرح سے کہتے تھے کہ حدیث صحیح تو ہے لیکن اس کے حدیث جو ہوتی ہے صحیح لے رہی ہے، حسن ہے، الگ الگ کہتی یہ بھی ہے، وہ ہمارے پڑھنے والی بچیوں کو معلوم ہے. صرف میں نے اتنا بتا دیا کہ حدیث کو صحیح کیوں کہتے ہیں. اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار سچا سچا عالم جس حدیث کو بیان کر دے، اور حضور سے لے کر بخاری تک سب بیان کرنے والے اسی درجے کے ہیں، اس حدیث کو صحیح ہے. اور تھوڑا سا ان سے درجہ اگر کم ہو گیا تو اس کو جھوٹی حدیث نہیں کہتے تھے، اس کو حسن کہتے تھے، حسن لذاتی کہتے تھے، حسن لغیری کہتے تھے، الگ الگ حدیثوں کی قسمیں ہیں. اور آخر میں آ کر کے ضعیف حدیث بیان کرنے والے اگر تقویٰ طہارت میں بالکل کم درجے کے ہوتے تھے تو ایسے راویوں کی بیان کرنا حدیث ہو, حدیث ہونے سے نہیں نکالا جاتا تھا کیسے تھے ذرا کمزور بات تھے. جیسے کہ اگر ایک بات حضور مفتی اعظم ہند کہیں تو آپ اس بات کو کیسا سمجھیں گے؟ پکی بات. اور میرے جیسا چھوٹا عالم اگر کہے تو میری بات کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا حضور مفتی اعظم ہند نے کس بات کو کہا. اور حضور مفتی اعظم ہند کے والد اعلیٰ حضرت جو بات کہہ جائیں اس کا درجہ اور اونچا ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت کے بعد غریب نواز اگر کچھ بات کہتے ہیں تو اس کا درجہ اور ہوگا. غوث پاک کو جو بات کہتے ہیں ان کا درجہ اور اونچا ہوگا. اور صدیق اکبر اگر بات کہنے اور ان کا درجہ ہوگا. بات ایک ہی ہو لیکن کہنے والے کے علم اور تقویٰ میں جب ڈفرینس ہوتا ہے تو بات ایک ہی ہوگی لیکن سننے والے پر اعتماد کا جو اثر ہوگا وہ کسی مطابق. بات سمجھ گئے؟ بات غلط نہیں ہوتی ہے, صحیح حدیث میں بات غلط نہیں ہوتی ہے, صرف اتنا ہوتا کہنے والا اتنا متقی پر ہے. یہ بہادری رشدارت کرتے ہیں یہ صحیح ہے, اگر صحیح ہے تو کیا ہو گیا؟ طاقتور نہیں ہے. باپ اگر صحیح ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا؟ باپ نہیں ہے. باپ اگر پورا امیلی ہو گیا تو باپ رہے گا کہ نہیں؟ لیکن اب اس سے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا ہے جب جوانی میں جو باپ. اب بیٹا کہے ابا میں مجھے اپنے کندھے پر بٹھا دوں, بولے گا بیٹا اب میں کمزور ہو گیا, جب میں جوان تھا تو اس کو کندھے پر لے کے نہیں جاتا. اب باپ ایک کنٹل چاول کی بوری نہیں اٹھا سکتا, پہلے اٹھا لیتا. بات وہی ہے, کام ذرا فرق ہو گیا. ایسے ہی قوی اور ضعیف, قوی اور ضعیف میں فرق یہ ہے کہ جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس سے بڑے بڑے مسئلے ثابت ہو جاتے. جیسے طاقتور آدمی بڑا بڑا کام کر لیتا ہے اور ضعیف آدمی چھوٹے کام کرتا ہے, ایسے ہی ضعیف حدیث بھی کام کرتی ہے لیکن وہ جو بڑا کام عقیدے کا ہے, فرض کا ہے, واجب کا ہے, یہ بڑے بڑے کام اور مستحب ہے, سنت ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. تو صحیح حدیث سے یہ چھوٹے کام ثابت ہوتے ہیں اور صحیح حدیث سے بڑے کام ثابت ہوتے ہیں. وہ بھی حدیث ہوتی ہے یہ بھی ہے. صحیح ہے بولے تو میرا کام صحیح ہے, میرا کام آگے نکالتے ہیں. ارے شریف بھی باپ ہے اور جب طاقتور تھا جب بھی باپ ہے, بیمار ہو گیا جب بھی باپ ہے, اور مر گیا تھا ذرا باپ جو ہے وہ باپ ہی رہے گا. ذرا بھی کمزور ہو جائے, مردہ ہو جائے, کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا ہے تب بھی وہ باپ رہے گا. صحیح حدیث کو اگر کوئی نہیں پوچھتا تب بھی وہ حدیث ہی. اس بخاری شریف میں صحیح حدیث امام بخاری نے بہت زیادہ جمع کیا, کچھ ضعیف حدیثیں بھی آ گئی ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں, بلکہ اس میں بھی کچھ ضعیف حدیثیں لیکن ہیں حدیث. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو امام بخاری نے بڑے سلیقے کے ساتھ جمع کیا ہے. پہلی حدیث جو انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے وہ سیدنا حضرت عمر فاروق نے اس کو روایت کیا. کتنے درجے کے وہ صحابی تھے, انہوں نے بیان کیا ہے سب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں سنو, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور کو فرماتے ہوئے کہ انما الاعمال بالنیات, تمام عمل کا دار و مدار نیت. صحیح حدیث. حضرت عمر فاروق سے لے کر امام بخاری تک جتنے بیان کرنے والے تھے وہ سب اعلیٰ درجے کے راوی تھے. پہلی حدیث امام بخاری نے نیت والی حدیث کو بیان فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کو پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے اس حدیث کو یاد کریں اور ارادہ کر لیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں. اس لیے پورا اسلام کا معاملہ، اسلامی مسائل کا معاملہ، یہ سب کا سب ڈیپینڈ کرتا ہے نیت. عقیدے سے لے کر عمل تک، معاملات سے لے کر کے تجارت تک، ہر چیز میں انسان کی نیت کو بہت بڑا فرق ہے. عمل کتنا بھی اچھا ہو اگر نیت خراب ہے تو وہ عمل اچھا دیکھنے میں اچھا ہوگا، اللہ کے نزدیک اچھا نہیں. جہاد بہت اچھا عمل ہے، وہ شہید ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. کتنا بڑا گنہگار ہو اگر شہید ہو گیا تو لوگ فرماتے ہیں اس سے سب گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں، بہت بڑا درجہ. لیکن نیت اگر خراب ہے، نیت کیسے خراب ہے کہ لوگ مجھے بہادر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت طبیعت بگڑ گئی، رضائے الہی کے لیے جہاد کیا تو بہت بڑا ثواب، اور دکھانے کے لیے اس نے اگر جہاد کیا تو قیامت میں اس جہاد کو لعنت بنا کر اس کے منہ پر مار دیا. حدیث میں اللہ تعالیٰ ہے شہید کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے شہید تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے کیا کام کیا؟ کہے گا مولا خون کا آخری قطرہ بہا دیا، تیرے دین کے لیے میں نے، تیرے نام اور تیرے حرمت کے لیے میں نے جہاد کیا، شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد کیا ہے، اپنے کو شجاع بہادر کہلانے کے لیے، تو جس نیت سے تو نے جہاد کیا ہے دنیا میں اس کو لوگوں نے بہادر، پہلوان، مجاہد سب کر دیا، اب میری بارگاہ میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اے فرشتو اس کو جہنم میں ڈال. نیت اگر صحیح ہے تو اگر گلا بھی نہیں کٹا، یاد رکھو ایک ٹانگ کٹ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں سما کرنا پڑے گا. پورا بدن کٹ گیا، نیت صحیح نہیں ہے تو جہنم میں ڈال دیا. تو یہ بخاری، نماز، قرآن جتنے بھی نیک عمل ہیں امام بخاری نے سب کو یہ درس دیا ہے کہ نمل اعمال ہوتے نہیں تھا. حضور کی اس حدیث کو سب مان، ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اگر صحیح ہے تو کبھی کبھی برا کام بھی اچھا بنا ہے. سمجھے، جھوٹ بولنا برا ہے نہیں اور سچ بولنا اچھا ہے. دو آدمیوں میں، دو بھائیوں میں خوب جھگڑا تھا. ہمارے مفتی صاحب نے چاہا کہ ان دونوں کو ملا دیا. ایک بھائی کے پاس گئے صاحب والے تمہارے کو سنا، بات چیت کیا اور کہنے لگے تمہارے بھائی سے ملاقات ہوئی وہ تو تمہاری ہوتا نہیں کرتا، حالانکہ ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوتا، ایسے پھینک رہے تھے. وہ پھینک نہیں بولتا ہوں لیکن پھینک دیا انہوں نے، بہت سارا بھائی تعریف کرتا. تو وہ غصے میں بولے میری تعریف کیسے کرے گا، وہ تو ایسا ہے ویسا نہیں. بھائی میں نے سنا ہے پوری دیر انہوں نے ایسا اس کو نرم کر دیا جو شرمندہ ہو گیا کہ میں برا کر رہا ہوں، میرا بھائی پیٹ پیچھے میری تعریف کر رہا ہے. دیکھا کہ یہ نرم ہو گیا نرم جو سیل کے پاس آئے ویسے ہی انہوں نے ویل پرو کیا. میں گیا اس نے گالی دیا لیکن انہوں نے کیا کہا ریحان تیرے لیے تو بہت دل میں ہمدردی لگتا ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ بھی نارمل ہو گیا وہ بھی نارمل ہو گیا. اب دونوں سوچنے لگے بھائی ہم لوگ خام کا دشمنی کرتے ہیں غلط پہلی میں مبتلا ہے مفتی صاحب نے ایسا ایسا کہا ہے تب تو دونوں مل جانا چاہیے. مفتی صاحب کو دونوں نے فون کیا آئیے اور ہماری بہت غلط فہمی اتنے دن سے رشتے داری پوچھ رہی ہے ملا دیجیے دونوں کو ملا دیا ہوں. کیسے ملا یہ جھوٹ ان کے لیے سوال کر کیونکہ نیت تھی دو مسلمان نے ملا دو بھائی بڑی محبت سے رہتے تھے کوئی ان میں جھگڑا لفڑا نہیں تھا. ایک صاحب حسد کرنے والی آئے اور ایک بھائی کے پاس سے ملے اس نے کبھی کچھ ایسی زبان سے بات اس کے بھائی کے بارے میں نکل گئی جو نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ دورا ہوا اس بھائی کے پاس سچی بات بول کے آئے تیرا بھائی ایسا کہہ رہا اس کو بھی غصہ آئے میں نے کبھی اس کو ایسا نہیں کہا ویسا بول رہا ایسا کروں گا ایسی زندگی بھر کا تعلق اس سچ نے ختم کر دیا. یہ ہے اس کے لیے گناہ. حضرت شیخ سعدی بولتے ہیں جس سچ سے فساد پیدا ہو اور جس جھوٹ سے اتحاد پیدا ہو تو یہ جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے. جھوٹ کو بہتر بنایا نیت نے اور سچ کو گناہ بنایا سمجھے. تو اتنی بڑی کتاب پڑھیں بچیاں پڑھیں یا بچے پڑھیں ناموری کے لیے نہیں پڑھنا. امام بخاری نے کہا انما الاعمال بالنیات نیت پہلے صحیح کر لو نماز روزہ حج زکات کچھ بھی پڑھو صرف ایک نیت ہے میرا سب کچھ حبیب راضی ہو گئے. اگر اس نیت سے پڑھو گے خدا کی قسم حدیث اور قرآن کے ایک ایک لفظ سے نور نکلے گا تمہارے دل کو سرور بخشے گا. یہ ہے نیت. اور آخری حدیث جو پیش کر رہے ہیں اس میں عقیدے کا بیان کیا. پرانے زمانے میں ایک فرقہ تھا جو گمراہ تھا بد عقیدہ جیسے آج کے زمانے میں جماعت اسلامی وہابی ایسے اس زمانے میں بھی بڑے بڑے لفنگے کرنے پیدا ہوئے. امام بخاری نے آخر میں ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے آخری حدیث بیان کی. ان کا عقیدہ یہ تھا اور اہل سنت کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت میں اللہ تعالی بندوں کے عمل ان کی بات چیت کو تولنے کے لیے ترازو یہ اہل سنت کا عقیدہ. معتزلی گمراہ فرقہ جو تھا وہ یہ کہتا تھا وہاں ترازو ورازو کچھ نہیں ہوگا. قرآن و حدیث میں جہاں پر ترازو کا ذکر آیا ہے وہ سب مؤول ہے یعنی اس کی تعبیر کی جائے گی. ترازو بول کر کے انصاف مراد لیا گیا ہے اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے. اور معتزلی فرقے کے لوگ دوسرے اہل سنت کو گمراہ کیا کرتے تھے. امام بخاری نے آخری حدیث میں یہ ثابت کیا ہے کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا. وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ اس لیے کہ نیت اگر صحیح ہے تو عمل تمہارا کام دے گا اور اگر عقیدہ بگڑ گیا تو یہ سب کیا ذرا برباد. اچھی نیت سے خوب نمازیں پڑھی اور آخر میں عقیدہ بگڑ گیا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو پہلے نیت صحیح رکھو اور مر کے دم عقیدہ صحیح رکھو. یہ پوری بخاری کا سبق. جس دن تم عمل جو کام کرو وہاں تمہارا عمل صحیح ہو اور مرو تو اہل سنت کے عقیدے پر مرو. جو بھی چھوٹے بڑے کام تم نے کیے ہیں اللہ تعالی سب کام کو قبول فرمائے گا, اور تھوڑی بہت اگر غلطی ہو گئی ہے تو اپنے حبیب کو اس نے شفاعت کا حق دیا ہے. تمہارے گناہوں کے دام تھپے حضور اپنی شفاعت سے دھو کر نام عمل کو صاف ستھرا کرنا. یہ ہے بخاری کا طرز, سمجھ گئے؟ تو نیت کو صاف رکھنا اور عقیدے کو بگڑنے مت. عقیدہ کیسے بگڑتا ہے؟ صحبت سے بگڑتا ہے. شرابی کی صحبت میں رہے گا تمہارا بچہ تو غوث پاک کا نواسا نہیں بنے گا, لفنگے ہی بنے گا. جیسی صحبت ملے گی ویسے ہی وہ تیار ہوگا. ایسے ہی اگر وہابی کی صحبت بدل دیدے کی صحبت میں تمہارا بچہ گیا یا تم گئے, اگر وہابی نہ بنے لیکن وہابیوں کے لیے ڈھیلے ضرور پڑ جاؤ. اگر ناسک کا کوئی نوجوان کسی وہابی کو پیٹ دے تو تم بولے نہیں پیٹنا چاہیے تھا, بھگا دینا چاہیے تھا, تو کیا ہم اس کو حلوا پراٹھا کھلائیں گے؟ میرے دوست, صحبت سے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کرام کو حکم دیتا ہے, یہ جو منافقین حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, مول ادو بہزر ہوں, یہ تمہارے اصلی دشمن ہیں, ان کی صحبت سے بچتے. صحابہ کرام کو بچایا ہے, اور آج 14ویں صدی 15ویں صدی میں آدمی بولتا ہے کہ ہم اگر بیٹھ گئے اس کے پاس چلے گئے تو کیا ہوتا ہے, ہم بگڑنے والے نہیں, باپ دادا سے جنگ میں ہیں. صحابہ کرام جو مصطفیٰ سے ایمان حاصل کیا تھا ان کو اللہ فرماتا ہے قبول رکھوں کو پڑھ گئے, ان کی صحبت سے بچنا ورنہ بگاڑنے کے. حضور فرماتے ہی یا تم وہی یا ہوں, ان سے دور رہنا, وہ آئے تو بھگا دیں. جو کام کرنا ہی یا تم وہی یا ہوں, ان کو بھگاؤ اور خود بھی بھاگو ان کی صحبت سے. لا یفتنون اور لا یضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں. اس لیے دوستو اپنے اوپر زیادہ بھروسہ مت کرو, بس یہ رکھو کہ ان کی صحبت سے ہم بچیں. ہم بچ جائیں گے یہ کبھی مت سوچو. شیطان کب دھوکھا دیتا ہے, کب پھسلاتا ہے, کون سی بات اچھی تم کو لگا دیتا ہے گمراہ کی. یہاں ایک گمراہی کی بات تم کو اچھی لگ گئی, گئی بھینس پانی میں, پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے امام بخاری نے آخری حدیث عقیدے کی حفاظت پر نقل کرنا. اب وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں باب و قول اللہ, اللہ تعالی کا ارشاد ہے. وہ ارشاد یہ ہے کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ, اللہ تعالی فرماتا ہے ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. اور یہ اس لیے قائم کریں گے, امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام اعمال اور ان کی گفتگو اور بات چیت کو اس میزان میں تولا جائے. اب ایک سوال یہ ہے کہ لفظ قسط کس زبان کا لفظ ہے, یہ علمی ہو چکا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. جو آیت میں آیا ہے نضب الموازین القسط, بلکہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور قسطاس سے بنا ہے. قسطاس کے معنی آتے ہیں انصاف. اور کہتے ہیں یہ عربی نہیں ہے, عربی لفظ آ گیا. دوسرے محدثین فرماتے ہیں نہیں, یہ عجمی لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ قسط یہ مصدر ہے, اور اس کا اس میں فاعل جو ہے مقسط, انصاف کرنے والا, یہ اس میں فاعل ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ابواب کی خاصیت سے اس کے معنی متضاد ہو جاتے ہیں. ایک باب میں یہ لفظ آیا تو اس کے معنی انصاف کے ہیں, اور دوسرے باب میں اس کو لے گئے تو سلب ماخذ کی وجہ سے انصاف ختم ہو جائے گا, ظلم آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ وقال واما الفاسق فهو الجاهل, مقصد اس میں فائل اور قاصد اس میں فائل دونوں الگ الگ ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں, لیکن مقصد کے معنی انصاف کرنے والا اور قاصد اس میں فائل اس کے معنی ظالم کے ہیں. یہ بات ہمارے علماء اور پڑھنے والی بچیوں نے سمجھ لیا. آپ کو زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے نہیں, کتنے کام کی بات تھی میں نے پہلے بتا دی. اب امام بخاری اس کے بعد حدیث کی سند بیان کر رہے ہیں. سند وہ چیز کہلاتی ہے جس پر سہارا دیا جاتا ہے, ٹیک لگایا جاتا ہے. اسی لیے وہ گول جو تکیا بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, مسند, یعنی ٹیک لگانے کی جگہ. اسی سے ہے سند, سند سے بنا ہے وہ مسند, یعنی جو آنے والی حدیث صحیح کہلائے گی تو اس صحیح نے کس پر ٹیک لگایا ہے. یہ جو سند علماء کا نام بیان کیا جاتا ہے اسی کے سہارے اس حدیث کو صحیح کہا گیا. تو چونکہ اس حدیث کے صحیح ہونے کا ٹیکا اور سہارا ان علماء کے نام پر ہے جو اعلیٰ درجے کے عالم, فاضل, حافظ, سب. امام بخاری اب سند حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حدثنا احمد بن اشعث, ہم سے حدیث بیان کی ہمارے استاد احمد بن اشعث نے, بہت بڑے محدث تھے, امام بخاری کو انہوں نے پڑھایا. اب دیکھیے حدیث کو کس طرح بیان کر رہے ہیں. اب امام بخاری کے استاد کی تاریخ کتابوں میں ہے کہ بہت بڑے حافظ تھے, بہت بڑے متقی پرہیزگار اور محدث اعظم تھے. نام ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حدیث جو آنے والی ہے میں نے اپنے استاد حضرت احمد بن اشعث سے سنا. اور جب احمد بن اشعث اس حدیث کو بیان کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو انہوں نے حوالہ اور ریفرنس دیا, کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل, یہ بھی بہت بڑے محدث. اور محمد بن فضیل نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہا کہ یہ حدیث حضرت عمارا بن فاقا سے روایت ہے, انہوں نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی. اور عمارا بن فاقا بھی بہت بڑے عالم, محدث, حافظ, داعی. جب انہوں نے اس حدیث کو بیان کی تو انہوں نے اپنے استاد کو کہا کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ہے حضرت ابو زرعہ تابعی سے. اب دیکھیے سارے کے سارے محدثین اعلیٰ درجے کے معتمد علیہ ہیں, اور وہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو زرعہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب وہاں سے لے کر یہاں تک جو سند بیان کی گئی ہے بڑی اعلیٰ درجے کی ہے. اور اب حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا, کیا فرمایا, کلمتان حبیبتان الرحمان, دو کلمے دو بول ہیں جو رحمان کو یعنی اللہ تعالی کو بڑے پیارے اور پسندیدہ. دو کلمے کون سے ہیں, گھبرانا مت, بڑے آسان ہیں. حضور نے تسلی دی اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے, تو شاید سننے والا یہ سوچے کہ وہ کلمے بڑے بھاری بھرکم ہوں گے, ایسے یاد کریں گے. تو حضور نے فوراً تم کو سمجھا دیا, میرے امتیوں سمجھ جاؤ, گھبرانا مت, خفی بتانے الگ لسان, زبان سے جب پڑھو گے تو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لو. دو کلمے زبان پر بڑے ایزی اور بڑے رواں رواں آسانی. پھر جب بندہ سوچتا ہے کہ اتنے آسان ہیں چھوٹے چھوٹے کرنے تو سواب بھی چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. یہ آپ کو عجیب عجیب سمجھتا ہے. حضور جانتے ہیں کہ امت کیا سمجھے گی, فوراً فرماتے ہیں یہ ہلکے ہیں زبان پر لیکن سخی لتا میں دل بھی جان, لیکن کل قیامت میں جب تولے جائیں گے تو بڑے بھاری برتن ہو جائیں گے. کلی مدان ابھی بدان الگ رحمان, دو کلمے رحمان کو بڑے پسندیدہ اور پیارے ہیں, اور خفی بتا ہیں الگ انسان, اور زبان سے ادا کرنے میں ہلکے پھلکے ہیں, لیکن کل قیامت انصاف کے ترازو میں تولے جائیں گے تو سخی لتا میں دل میں نام, ترازو میں بڑے سارے کم ہوں گے. یہی ترجمہ باب ہے, یہی ثابت کرنا ہے. اس حدیث میں بھی بتایا گیا ہے قیامت میں ترازو ہوگا اور اس میں آدمی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تولے جائیں گے. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ. بڑی مشکل ہے, آسان سا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ. اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں, اللہ ان دو کلموں سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے اور اسی کی ذات کو سراہا گیا ہے. اللہ تعالی کی ذات مک ہے جو بڑی عظمت والا ہے. اس طرح سے یہ دو کلمے یاد کر لو اور پڑھتے رہنا, اللہ زندگی کی الجھنوں کو دور کر دے گا. میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم. خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اس کا وظیفہ بنا لینا, ورد کرتے رہنا, افضل آنکھوں کو شریف پڑھو اور دیکھو کہ تمہارے کام کس طرح سے آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی الجھنوں کو اس کلمے کے سب سے دور فرما دے.